أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين ثم وددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم
تاجدار لو سلام مرحبا اے رسول شان دار لو سلام مرحبا بحر امت عشق بارہ لو سلام مرحبا بحر امت عشق بارہ لو سلام مرحبا شفیع روزے شمار لو سلام مرحبا شافعی روزے شمار لو سلام مرحبا اہل و سلم مرحبا اہل و سلم مرحبا اہل و سلم مرحبا اہل و سلم مرحبا رحمت پروردگار اهلا وسهلا مرحبا رحمت پروردگار اهلا وسهلا مرحبا حق کے تم آئینہ دار اهلا وسهلا مرحبا حق کے تم آئینہ دار اهلا وسهلا مرحبا اے عرب کے تاجدار اهلا وسهلا مرحبا رسول شان دار لو سگل مرحبا اپنے رب کے راز دار لو سگل مرحبا اپنے رب کے راز دار لو سگل مرحبا غیب تم پہ آشکار لو سگل مرحبا غیب تم پہ آشکار لو سگل مرحبا اے رب کے تاجدار لو سگل مرحبا یا شاہ علی وقار لو سگل مرحبا یا شاہ علی وقار لو سگل مرحبا بادشاہ نام دار لو سگل مرحبا بادشاہ نام دار لو سگل مرحبا اے عرب کے تاجدار لو سگل مرحبا اے عرب کے تاجدار لو سگل مرحبا غمزدوں کے غم گسار لو سگل مرحبا غمزدوں کے غم گسار لو سگل مرحبا بے قراروں کے قرار لو سگل مرحبا بے قراروں کے قرار لو سگل مرحبا اے عرب کے تاجدار لو سگل مرحبا اے رسول شان دار لو سگل مرحبا دو جہاں کے تاجدار لو سگل مرحبا دو جہاں کے تاجدار لو سگل مرحبا سرور با اختیار لو سگل مرحبا سرور با اختیار لو سگل مرحبا سرکار کی آمد لجپال کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد مل جا کی آمد ماوا کی آمد مولا کی آمد مرحبا اے عرب کے تاجدار لو سگل مرحبا اے عرب کے تاجدار لو سگل مرحبا اے رسول شان دار لو سگل مرحبا اے رسول شان دار لو سگل مرحبا بگڑا دل سوار لو سگل مرحبا میرا بگڑا دل سوار لو سگل مرحبا زارو نظار لو سگل مرحبا تے زارو نظار لو سگل مرحبا اے عرب کے تاجدار لو سگل مرحبا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں جسے جو بخاری کے حوالے سے مشکا شریف میں نقل کی گئی ہے، اور اس روایت کو بیان کرنے والے ایک زبردست تابعی ہیں جن کا نام ہے اسود بن ہلال محاربی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو تابعی شمار کیا گیا جبکہ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا مبارک زمانہ بھی پایا، خلفائے اربعہ کو بھی دیکھا، بڑے بڑے صحابہ سے ملاقات کی. آپ کی سیرت میں 80 حج اور عمرے بیان کیے جاتے ہیں، اور آپ حیات مبارکہ کے آخری دور میں صائم الدہر و قائم اللیل تابعی تھے، یعنی کہ مسلسل روزے رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کرنے والے. صائم الدہر یعنی دن کو روزہ رکھنے والا، اور قائم اللیل رات کو عبادت کرنے والا. ہر شب ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، بڑے فقی تابعی تھے. ہر شب ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، یہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں میں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ یعنی اس سے غور کیجئے کہ یہ حضرات جو تھے ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا کہ یہ اندرونی اور بیرونی جو حیات مبارک تھی، گویا کہ اس کے حافظ بننا چاہتے تھے، حفظ کر لینا چاہتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی بیرونی زندگی کے بارے میں معلومات کرتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے جسم مبارک، یعنی ظاہری طور پر جو سامنے بال تھے، سفید بالوں کی گنتی تک بیان کی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سفید بال تھے. بڑی ایسی کسی کی سیرت نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جمع کی گئی، نہ اس کے بعد، نہ قیامت تک اب کی جا سکتی ہے، جیسی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جمع کیا، اور یہ ہم پر گویا کہ بہت بڑا احسان کیا. تو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اندرونی جو زندگی تھی وہ آپ کی ازواج مطہرات جو تھیں، ان میں بالخصوص ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھنے کا سلسلہ رہا کرتا تھا، یہ امت کی مائیں تھیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق، اب یہ ہم سب کے لیے بڑی اہم مدنی پھول ہیں، کہ اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، یعنی گھر والوں کا کام کرتے تھے. پھر جب نماز آ جاتی تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، یعنی ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کسی کام میں تکلف نہیں فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ بکری کا دودھ دھو لیتے تھے. یہاں تک لکھا کہ اپنے کپڑے مبارک خود ہی دھو لیا کرتے تھے، نائلین مبارک یا پیرہن مبارک، لباس مبارک میں پیوند وغیرہ خود ہی لگا لیا کرتے تھے. تو اس سے مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بہت خوبصورت مدنی پھول ہے ہم سب کے لیے، کہ معلوم ہوا کہ گھر میں کام کر لینا یہ صالحین کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور کسی جائز کام میں تکلف نہ چاہیے. ہم گھر کے کام کاج کے معاملے میں تھوڑے سست واقع ہو گئے، بالخصوص ہمارے جو بہت سارے ایسے مرد حضرات ہیں، انہوں نے گھر کے کام کاج میں دلچسپی لینا کم کر دی ہے. ایون کہ آپ ایسے گھرانے بھی دیکھیں گے کہ جب کھانا کھا چکتے ہیں تو اگر ہم چند برتن خود بھی اٹھا لیں اپنے دسترخوان سے تو ہماری صحت پر کیا فرق پڑے گا. یعنی ہم نے کھانا کھایا تو کھانا لگانا یہ بھی گھر والوں کی ذمہ داری، کھانا اٹھانا یہ بھی گھر والوں کی ذمہ داری. تو اگر کھانا لگاتے وقت ہم خود بھی کوئی کھانا لگانے میں، دسترخوان بچھانے میں، پلیٹیں لگانے میں، برتن اٹھانے میں، پانی ہی بھر کر لانے میں، گلاس وغیرہ بھر کر رکھ لینے میں، اگر ہم کچھ اس میں معاونت کر لیں اور حصہ لے لیں اور گھر کے کام کاج وغیرہ کرنے کے حوالے سے اگر ہم ذہن بنائیں تو گھر والوں کی دل جوئی کے حوالے سے، اگرچہ آپ کے گھر والوں کو ہو سکتا ہے اس کی حاجت نہ بھی ہو، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، نہ میں اس کی شروحات کی طرف جاتا ہوں، لیکن ہمیں گھر کے کام کاج میں حصہ لینا چاہیے. یہ ہمیں پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے اور یہ صالحین کا طریقہ ہے. اگر ہم اس طرح اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے گھر کے کام کاج میں حصہ لیں، اب کولر بھرنا ہے پانی کا، اگر کبھی کبھار آپ بھی کولر بھر لیں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا. چند ایک مرتبہ اگر آپ نے کوئی پلیٹ دھو بھی لی تو آپ کی شان میں کیا کمی آ جائے گی. ایسے پھر گھر کے جو باہر کے کام ہیں، دودھ انڈا ڈبل روٹی اور طرح طرح کے ایسے سودا سلف وغیرہ کے کام کاج ہوتے ہیں، اب ایک کام، اب ایک معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ کام گھر کی عورتوں کو سپرد کر دیا. گھر کے اندر کے کام تو عورتوں کے سپرد تھے ہی، ہم نے گھر کے باہر کے معاملات بھی ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارے گھر کی عورتوں کے سپرد کر دیا. نتیجہ آپ کے سامنے کہ اٹی پڑی ہیں بازاریں عورتوں سے، اور اس میں جو بے پردہ عورتوں کا جو معاملہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں اسلامی بہنوں کو پردے کا ذہن بھی نہیں دیا کہ ہماری بچوں کی امی یا ہماری بہن، ہماری والدہ یہ پردہ کرتی، بھابھی پردہ کرتی. اور اس کے لیے ہم پیچھے جائیں تو ہم نے ایسا گھرانہ پسند کیا جہاں پردہ ہو شادی سے پہلے. یعنی شادی سے پہلے کیا یہ معلومات کی گئی کہ یہ جو جس سے نکاح ہو رہا ہے یہ با پردہ عورت ہے یا نہیں ہے؟ بے پردہ عورت سے شادی کرتے ہیں، اس معاملے میں پوچھ گچھ کا معاملہ کم ہے. نماز تک تو پوچھتے نہیں ہے کہ لڑکی نمازی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی نہیں پوچھتے الا ماشاء اللہ. میں تو آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، یوں سمجھے کہ ذہن سازی کر رہا ہوں آپ کی، کہ اگر ایسا ہو اور شادی کے وقت جہاں بہت ساری معلومات لی جاتی ہیں، بہت اہم معلومات بھی لی جاتی ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ان اہم معلومات میں جو اہم ترین معلومات تھی وہ یہ تھی کہ یہ نمازی ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، با پردہ با حیا متقی نوجوان اور اسلامی بہن با پردہ متقیہ ہے یا نہیں. اس طرح کی کچھ معلومات ہم نے لینے کی کوشش بھی نہیں کی، ذہن ہی نہیں ہے، کوشش کیا کریں گے. تو اب یہ آئے اور پھر وہ سونپ دیا بازار میں، یہ نکل گئے اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. ایون کہ میک اپ کر دو، یعنی دلہن تو جیسی دلہن سجتی ہوگی ایسی کون سجتی ہوگی. تو دلہن کو اپنی نکاح کے بعد ہی ہوا، نکاح تو آپ کا ہو گیا شام کو عموماً جو ہوتے ہیں، نکاح کے بعد آپ کی بیوی کتنی سج دھج کر بیٹھی ہے منچ پر. آپ، میں چوٹ کر رہا ہوں، ضمناً موضوع چلا ہے تو میں چوٹ کر رہا ہوں آپ کو. ایسے غیرت مند مسلمان بھی ہوتے ہیں جو واقعی اس کو لے لیتے ہیں کہ یار بات صحیح کر رہا ہے یار، یا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، ہو سکتا ہے وہ تھوڑا بہت ان کو اندر ہل جل آ جائے کہ یار بات تو صحیح کر رہا ہے یار. اور میرے دوست اور میرے سارے وہ رشتے دار اور نامحرم وغیرہ سب اس وقت اسٹیج پر چڑھے ہوئے ہوں گے. جو بے پردگی ہوگی اس کا تو میں بحث ہی نہیں کر رہا. آپ کی سجی دھجی اور بنی سوری دلہن اور اپنی زندگی کا سب سے قیمتی شاید لباس پہن کر, اور اس سے وہ کہتا ہے جو بہت اچھی سجی ہوئی, جو کہتا ہے دلہن کی طرح, جیسے کوئی بلڈنگ سجی ہوئی ہوتی ہے تو نہیں کہتا دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے. تو یوں مطلب کہ اگر آپ غور کریں اور اس کو آپ نے لا کر کرسی پر نمائش بنا کر بٹھا دیا, آپ کو جرجری نہیں آتی, آپ کو تھوڑا سا جھٹکا نہیں لگتا ہے یار میں کر کے آ رہا ہوں. یعنی مرد بھی تو وہاں ہے نا, آپ بولو یا صرف عورتیں ہوتی ہیں تو ایک الگ جدا بحث ہے, لیکن مرد بھی تو وہاں ہے نا, آپ کے اپنے دوست بھی تو وہاں ہیں. اور کیوں بھولتے ہیں کہ یہ آپ کی اب بیوی ہو چکی ہے, جھنجھوڑ رہا ہوں اب تو کہ اب کہتے نا پانی ہے کتنا کہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حیا عطا فرما دے. تو یہ کچھ مدنی پھول ہیں, کچھ انداز ہیں, اگر یہ ہم لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ, ہمارا گھر, سب کے سب انشاءاللہ امن پیار سکون کے نہ صرف گھیوارے بنیں گے بلکہ اللہ نے چاہا تو آپ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی مذاکرے میں شامل ہو جاتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی مغفرت ہے. صلو علی الحبیب محمد. آج 1434 کے ربیع الاول کی ساتویں شب ہے. مدنی چینل پر فیضان میلاد کا سلسلہ فیضان میلاد لٹا رہا ہے, جس کی ایک کڑی مدنی مذاکرہ بھی ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام اسماء عطاریہ ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے سوال ہے, میرا پاپا جان سے سوال ہے کہ آپ کا یہ شعر منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک منا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, اس میں اسلامی بہن جلوس پاک کی جگہ میلاد پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یہ کر سکتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, تو میلاد پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, تو یہ وہ فن شعری کے لحاظ سے وزن ٹوٹ جائے گا. تو دراصل وہ کلام جو ہوتا نا, وہ شاعر کا کلام وہ حکایتن جو پڑھتا نا, وہ حکایتن پیش کرتا ہے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوتا, شاعر کہہ رہا ہے اس لیے وہ شاعر کی بات کو نقل کر دیتا ہے. ورنہ تو کئی اشعارے سے ہوتے ہیں جو ہمارے حال کے مطابق نہیں ہوتے، وہ شاعر کے حال کے مطابق ہوتے ہوں اور ہونے چاہیے، ورنہ لکھنا نہیں چاہیے شعر، جھوٹ وہ بھی بارگاہ رسالت میں، تو جو شاعر کی اپنی کیفیت ہے وہ اس کو بیان کرنی چاہیے. اب جیسے کہ کسی شاعر نے لکھا، ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے. ابو ذر کو شاعر کو ہر روز، وہ مدینے کی دوری، فرقت میں جدائی، اب روزانہ مدینے کی جدائی میں وہ تڑپتا ہوگا. جنوں جنوں مانے یہ نے کہا آدمی کو ہوش ہی نہ رہے، جنوں اس کو بولے پاگل، پاگل پن. تو وہ شاعر ہو سکتا ہے اگر رات کو اس کو ہوش نہ ہوتا ہو جس نے لکھا ہے، تو اس لیے اس نے یہ کہ ہر روز، کبھی کبھی بھی نہیں، ہر روز شب تنہائی میں، جب ہر روز میں رات کو اکیلا ہو جاتا ہوں، فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے، مجھے جدائی کی جو دیوانگی مجھ پر طاری ہوتی ہے تو میں تڑپتا ہوں، دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے، کہ میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے مدینے جانے کے، نہ سامان ہے نہ پیسے ہیں، میں جا نہیں سکتا، تو جب مجھے مدینہ یاد آتا ہے تو میری مجبوری پر میرا دل روتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے اس کے جذبات ہوں گے، اللہ اور برکت دے، تو اپنے جذبات اگر یہ نہیں بھی ہیں تب بھی یہ شعر وہ شاعر نے چونکہ پڑھا تو ہم پڑھ دیتے ہیں. ہم کو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ان کے ایسے جذبات ہوں گے، البتہ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا جذبات ہے یا نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسے جذبات نہیں ہیں تو پھر جھوٹ، وہ بھی بارگاہ رسالت میں اللہ کے حبیب کے سامنے جھوٹ بولنا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، روز روتا ہوں آپ کے لیے، روز تڑپتا ہوں مدینے کی دیوانگی میں اور فرقہ آپ کی جدائی میں، یہ ایک قابل غور بات ہے، یہ سارے شاعروں کے لیے یہ قابل غور بات ہے. جیسے کہ سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوا اور عرض کی کہ شاعر تھا وہ، کچھ کلام، کچھ شعر وغیرہ پیش کیے، بتائے آپ کو کہ جس میں کچھ یہ مفہوم اس طرح کا بنتا تھا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی یادوں میں نیند اڑ جاتی ہے میری، بھوک مر جاتی ہے، کھایا نہیں جاتا، آپ اتنے مجھے یاد آتے ہیں، آپ کی جدائی میں میرا اس طرح حال بے حال ہو جاتا ہے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ کے عشق کی یہ منزل ہے، یعنی اتنا آپ مطلب نے کہ یہ سب آپ کو ہوتا ہے ایسا؟ تو اس نے کہا نہیں ہوتا تو نہیں ایسا، بس یہ اشعار ہیں میں نے یہ لکھے. تو اعلی حضرت نے پھر اس کو مطلب یعنی کہ سمجھایا کہ تم خود تسلیم کر رہے ہو کہ یہ جھوٹ ہے. ایک تو جھوٹ بولنا ہو بھی بارگاہ رسالت میں جھوٹ بولنا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تڑپتا رہتا ہوں، آپ کی محبت میں کسی کل مجھے چین نہیں آتا، میری نیند اڑ جاتی ہے، اب سونا بھی گھوڑے بیچ کے، کھانا بھی مطلب میں نے ڈٹ کر اور ٹھاس ٹھاس کے بھرنا ہے، اور پھر بولنا کہ آپ کی یاد میں مجھے بھوک نہیں لگتی ہے، آپ کی جدائی میں میری بھوک مر گئی ہے اور میں روتا رہتا ہوں. تو یعنی ایک تو یہ ہے ہی جھوٹ، صحیح جھوٹ ہے نا، کہ جبکہ یہ کیفیت نہیں ہے تو کھلا جھوٹ ہوا، اور پھر یہ کہ وہ جھوٹ بھی بارگاہ رسالت میں، جبکہ جاہل عوام بھی جب کسی مذہبی آدمی کو دیکھتے نا تو وہ بولتے نہیں مولانا آپ سے کیا جھوٹ بولنا تھا، یعنی وہ ایک احترام کرتے ہیں مولانا کو، بولتے حالانکہ جھوٹ مولانا کے سامنے بولو یا منڈانا کے سامنے بولو، جھوٹ جھوٹ ہے وہ گناہ ہی ہے. لیکن ایک میں کانسیپٹ بتا رہا ہوں، عام طور پر لوگ جو ہے وہ جیسے کوئی مولانا ہوگا، معزز آدمی ہوگا مذہبی اعتبار سے، بولیں گے آپ سے میں کیسے جھوٹ بولوں، امام صاحب مسجد کے ہوں گے اس کو بولیں گے، یا اپنا پیر ہوگا تو بولے گا پیر صاحب آپ سے کیا چھپانا تھا، یوں تو یوں میں آپ سے کیسے جھوٹ بولوں. تو یہ کہ سب کے جو آقا ہیں ان کے سامنے یار بالکل جھوٹ، جھوم جھوم کے جھوٹ، بھری محفل میں جھوٹ. تو یہ سوچنا ہر شاعر کو سوچنا ہے، ہر متکلم کو سوچنا ہے، بولنے والے کو بھی سوچنا ہے جو میں بول رہا ہوں یہ کیا ہے. تو بہرحال یہ کہ میں اسی لیے مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ سرکار اعلی حضرت کا کلام پڑھا جائے، بزرگوں کا کلام پڑھا جائے، اپنے کہ ان پر ہمارا حسن ظن آسانی سے قائم بھی ہو جاتا ہے نا، وہ جو ان کے دل کے جذبات ہیں وہ لکھ رہے ہیں، لیکن ہم خیر کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو. بہرحال اسلامی بہنیں وہ میلاد پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، یہ پڑھتی تو ہوں گی لیکن میرے سے اپروول نہ لیا جائے کیونکہ یہ فنی غلطی ہے، میلاد نہیں ہے میلاد ہے، تو میلاد پاک میں کہیں گی تو وزن ٹوٹ جائے گا شعر کا، تو یہ ایک وہ شاعری کے فن کے اعتبار سے اس میں عیب پیدا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد علی اختر اتاری ساول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں اس طرح کی نیت آ رہی ہو کہ میں چراغاں کر رہا ہوں، جھنڈے لگا رہا ہوں، اس سے دوسرے لوگوں کی نظر میں بھی میرا مقام زیادہ ہو، میرا اس سے سجاوٹ دوسرے اسلامی بھائی سے زیادہ ہو، میرے گھر میں چراغ ہو اس اسلامی بھائی سے زیادہ ہو، اگر اس طرح کی نیتیں آ رہی ہوں تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کے خیالات سے بچنا تو بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جہاں کوئی نہیں سجاتا اور یہ خود سجاتے ہیں، یا دو چار گھر ہی سجتے ہیں، یا زیادہ سجتے ہیں تو جو سب سے زیادہ، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ سجاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کم سجاتے ہیں، تو جو زیادہ سجاتے ہیں ان کو یہ خیالات آنے ہیں، شیطان نے وسوسے ڈالنے، یار تو بڑا عاشق رسول کیسا سجائے کر، تو واہ واہ بھی ہوتی ہے، واہ واہ کرنے والے اور آزمائش میں ڈالتے ہیں، یار آج اس بار تو تم نے پچھلے سال سے بھی زیادہ سجایا تھا، پھر اپنے منہ سے بھی کچھ نکلتا ہے، مجھے ریپلائی ہوتی ہے جس میں بھی کچھ یہ کہ اپنی تھوڑی نیم میں ہوتی ہے، بس سرکار کے نام پر جان بھی قربان ہے، داڑھی رکھنی نہیں ہے ویسے، ہاں جان بھی قربان ہے اپنی، اپنے کیا خرچہ کرتے ہیں، آقا دیتے ہیں اپنے، لٹاتے ہیں لٹاتے ہیں، ان کے نام پر نہیں لٹائیں گے تو اس کے نام پہ لٹائیں گے، تو پتا چلے گا. رات کو کڑکڑا دی سردی میں تہجد کے لیے اٹھو گے نا جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، یہ لٹانا ہے، اور کوئی دیکھتا نہیں ہو کیسے لٹائیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، ہمارے لیے سنت بھی مستحب ہے، لیکن ایسی سنت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑے تو گناہ گار ہو، لیکن یہ لٹانا تو ہے نا، نیند لٹانا، راحت لٹانا، سکون لٹانا اپنا، پھر کڑکڑاتی سردی میں وضو کر کے اپنے بدن کو تھر تھرانا، کپ کپانا، تو یہ لٹاؤ نا یار، تو کوئی اپنی تعریف کرے ہی نہیں جب تک ہم خود نہ بولیں، یہ اس سے بھی ایسے لوگوں سے رہا نہیں جاتا ہوگا، یہ بول پڑتے ہوں گے تعجد پڑھتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں اور کسی کو نہیں بتاؤں، چار اور بھی سن رہے ہوتے، تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ ظاہری سجاوٹیں ٹھیک ہے جشن ولادت کی کرنی چاہیے، ہم کرتے ہیں، لیکن اندر کی سجاوٹ کی بھی تو کوئی ترکیب کی جائے، کوئی دل بھی سجے تو، سینہ بھی سجے تو، باطن بھی تو اجلا ہو نا، اپنا باطن میں گند بھرا ہوا ہے، نماز اپنے اندر پڑھی نہیں جاتی، زبان اپنے کنٹرول میں آتی نہیں ہے، جب بولے تو غیبت، بولے تو کسی کا دل توڑے، بولے تو کسی کو جاڑے، بولے تو کسی کا عیب اچھالے، یہ زبان کنٹرول میں آتی ہی نہیں ہے، تو اس کی بھی کوئی سجاوٹ ہو جائے، زبان کی سجاوٹ ہو جائے کہ میٹھی میٹھی ہو جائے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ آپ جب دیکھو مسکراتے رہتے ہیں بات کرتے ہوئے، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے کہ جب بھی بات کرتے تھے تو مسکراتے رہتے تھے، میں بھی مسکراتا رہتا ہوں. تو بہرحال یہ کہ اگر کسی نے چراغاں کیا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں، اور نیت ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اب دل میں اس طرح کا وسوسہ آیا کہ لوگ واہ واہ بھی کریں گے، واہ واہ کرتے بھی ہیں، تو اب اس کو یہ ٹالتا رہے اور کیا، اگر یہ ٹالتا رہے گا اس وسوسے کو تو گناہگار تو نہیں ہے. البتہ ذہن یہی بنا لیا کہ میری واہ واہ ہو کہ اس بار تو میں ایسی سجاوٹ کروں گا کہ ہمارے علاقے میں کسی نے نہیں کی ہوگی, سب سے بڑا جھنڈا لگاؤں گا اپنے علاقے میں, لوگ دیکھتے رہ جائیں گے, اش کر اٹھیں گے, تو اب یہ ثواب کہاں ملے گا. اب تو یہ ریاکاری ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجزہ مصطفی
مرحبا مرحبا.
بخاری شریف کی حدیث نمبر 4101 ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے کہ اتنے میں ایک سخت پتھر نکلا, ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی ایک سخت پتھر خندق میں نکل آیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خود خندق میں اترتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ سے پتھر بندھا ہوا تھا بشمول مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم سب نے کچھ نہیں چکھا تھا, کھانا تو دور کی بات چکھا تک نہیں تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لے کر اس پتھر پر ضرب لگائی تو پتھر ریتی کی طرح ریت کی طرح بہنے لگا, یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, چورا چورا ہو گیا. پھر میں نے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت مانگی اور گھر پہنچ کر اپنی زوجہ سے کہا آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا جسے میں برداشت نہیں کر سکا, کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ زوجہ نے کہا تھوڑے سے جو ہیں اور ایک سال سے کم عمر بکری کا بچہ ہے. میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری زوجہ محترمہ نے جو پیسے اور گوشت ہانڈی میں پکنے کو رکھ دیا. آٹا گوندا جا چکا تھا اور چولہے پر ہانڈی پکنے کے قریب تھی. میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے اور دو ایک آدمیوں کو ساتھ لے لیجیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کتنا کھانا تیار کیا ہے؟ میں نے کھانے کی تفصیل عرض کی تو فرمایا بہت ہے, پاکیزہ ہے. اپنی زوجہ سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ ہوں ہانڈی چولہے سے نہ اتارے اور تنور میں روٹی نہ لگائے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا اٹھو. مہاجرین و انصار کھڑے ہوئے. میں اپنی زوجہ کے پاس پہنچا اور پریشانی کے عالم میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو مہاجرین و انصار کو ساتھ لا رہے ہیں. زوجہ نے پوچھا کیا مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا تھا؟ میں نے کہا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور سب سے فرمایا اندر چلو اور بھیڑ مت کرنا, روٹی توڑی جاتی ہے اور اس پر گوشت ڈالا جاتا, ہانڈی سے سالن اور تنور سے روٹی نکالنے کے بعد اس کو ڈھانپ دیا جاتا اور صحابہ کرام علی مردوان کو کھانا پیش کیا جاتا, پھر دوبارہ کھانا نکالا جاتا. برابر اسی طرح کرتے رہے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے, پھر بھی کھانا بچ رہا.
فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا, فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا, فیضان ہے فیضان ہے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ.